ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولدت عندكم البلد فعليه الرجل حقوق ثلاثة ويحسن اسمه ويعلمهم الكتاب وإذا وجدت المرأة الصالحة فتزوج أو فانكحوا قال عليه السلام والسلام قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں گزشتہ جمعہ میں ضمنی اور ذیلی طور پر چند باتیں ایسی آئی تھیں جس کے بارے میں لوگوں کو شبہات اور اشکالات الغرض یہ کہ ان اشکالات کا جواب سمجھیے یا یوں سمجھیے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی ہے اس بنیاد پر صرف ایک حدیث مبارکہ اور اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے وقت اعلیٰ جل شانہ علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے انسان کی زندگی میں بے شمار مراحل ہیں اور ان مراحل میں آدمی مختلف پہلوؤں سے گزرتا رہتا ہے کبھی خوشی کی کیفیت میں کبھی غم کی کیفیت میں کبھی درد کی کیفیت میں کبھی صحت کی کیفیت میں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ اس پر وسعتیں کھلی ہوئی ہیں اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ انقباضات اسی کے اوپر ہیں یا یوں سمجھیے کہ قبض کی ساری کیفیات اس پر ہیں تو جب یہ دو پہلو ہمیشہ زندگی میں انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان دو پہلوؤں میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح زندگی کو گزارے پہلے بھی ہم نے کبھی عرض کیا تھا کہ انسان میں اور اللہ پاک شانہ میں کچھ ایسے صفات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں مثال کے طور پر اللہ حی ہیں حیات والے جس کو سبع صفات کاملہ سے اہل تصوف اور صوفیہ کرام اور مشائخین اعظم بھی بیان کرتے ہیں حیات علم ارادہ قدرت سماعت بصارت کلام یہ سبع صفات کاملہ اللہ پاک شانہ کے خاص بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں بندہ اس سے خالی ہے بلکہ اس کے مقابل میں اس کے ضد میں اس کے اگینسٹ میں کچھ صفات رکھتا ہے اگر اللہ حی ہے تو بندہ میت ہے اس سے بڑھ کر اس لیے کہ یہ پہلے بھی نہیں تھا اس کو وجود بھی دیا تو پروردگار عالم نے اور اب بھی ہے تو اس کی کیفیت ایک مردہ کسی ہے اگر اللہ پاک شانہ کے حی اور قیوم ہونے کی صفات اس کے ساتھ متعلق نہ ہوتی جائے اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہر عام تعالیٰ جل شانہ کی توجہ بندے سے نہ ہو تو پھر یوں سمجھیے کہ بندہ میت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں قلب میں سانس انسان کے جسم میں سانس کا داخل ہونا یہ امر الہی سے ہوتا ہے اور اسی جسم سے سانس کا نکلنا یہ بھی امر الہی اور دونوں کا تعلق امر الہی سے ہے اور ہر عام بندے کے اتنے قریب پروردگار عالم ہے کہ اس کی سانس لیتے ہوئے بھی حق تعالیٰ اس کا متوجہ ہے اور اس کے سانس چھوڑتے ہوئے بھی پروردگار عالم اس کی طرف متوجہ ہے تو یہ ربوبیت کے ایک پہلو میں انسان کے جسم میں سانس کو داخل کرنا اور نکالنا یہ بھی داخل ہے اور اس کی ربوبیت سے اس کی پرورش فرما رہے ہیں پروردگار عالم یہ جو حیات ہے اللہ کی خاص ہے بندے کے اندر اس کے مقابل میں میت پن ہے مردہ پن ہے بے حیثیت کے بالمقابل یا اس کے دوسری صفات میں یوں سمجھیے کہ علم ہے علم کل علم حقیقی اللہ کا علم ہے بندے کا علم تو کچھ بھی نہیں بندے نے کیا سیکھا رات تیر مار لیے تو چاند سے آگے اس کی پرواز نہیں گئی اور اللہ پاک شانہ کا علم یہ کہ ساری کائنات کو بنا دی اور ایسے بنایا بڑی عجیب بات ہے قبیح اور مبدی دو جملے ایسے ہیں کہ اس کے اندر اگر تفکر کرے آدمی تو صوفی ہو جائے۔ قبیح اور مبدی اللہ کے دو اسماء مبارک، ایک ہے کائنات کو بنانے والے اور ایک ہے کائنات کو بنائے لیکن بغیر نمونہ سامنے رکھ کر بنائے۔ ایک ہے کائنات کو بنا دینا، کسی چیز کو دیکھ کر کسی چیز کا بنا لینا یا اس کی کاپی کر لینا، اس کی نقل کر لینا، یہ مشکل نہیں، لیکن مفتی کی حیثیت اختیار کر لینا بہت مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ نمونہ جب تک سامنے نہیں ہوگا کوئی بھی انسان کسی شے کی تخلیق پر قادر نہیں ہوگا۔ کسی نہ کسی چیز کو نمونہ بنائے گا، ہوائی جہاز بنایا تو چیل اور چوہے کو نمونہ بنایا، پانی کے جہاز بنائے تو مچھلیوں کو نمونہ بنایا، دنیا کے اندر عمارات بنائی تو یہ بھی اللہ کے نظام قدرت کو دیکھ کر بنایا کہ ایک فرش چاہیے، ایک عرش چاہیے، ایک زمین چاہیے جس پر آدمی بیٹھے، ایک چھت چاہیے جس سے زیر سایہ رہے۔ یہ تو کائنات اللہ نے بنائی ہے، زمین بھی بچھائی، آسمان بھی دان دیا سروں پر، اور یہ کائنات کا نظام بھی اللہ کا ہے اور اسے علم سے بنایا اللہ کا یہ علم۔ اور بندے کے پاس کیا ہے؟ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جہالت کی ایک ٹوکری اس کے پاس تھی، اللہ نے اپنی ایک صفت کو اس سے متعلق کر دیا تو شدھ بستن علیف با کے الفاظ آ گئے، تو کوئی عالم ہو گیا، کوئی علامہ ہو گیا، اور کوئی گنا اور کوئی سنا ہو گیا، اور کوئی وقت کا انجینئر اور ڈاکٹر اور فلسفی ہو گیا، اپنے اپنے اعتبارات میں، لیکن پھر بھی محدود ہے، اس کی کہیں نہ کہیں حد ہے، اور اللہ لا محدود ہے۔ وہ اپنے ارادے میں کامل ہے، بندے کے ارادے میں نقص ہے۔ وہ اپنی قدرت میں کامل ہے، بندے کی قدرت میں اختیار کلی نہیں۔ اختیار کا، جبر و قدر کا ایک مسئلہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا۔ وہ زمانے کی بات ہے جب وہ خلیفۃ المؤمنین تھے اور جبریہ فرقہ، قدریہ فرقے کے لوگ جمع ہوئے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کچھ اشکالات پیش کیے اور عرض کیا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ انسان کے اختیارات کلی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر دوسرے فرقے والے نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ انسان سراپا یعنی نقائص کا پتلا ہے، اس کے اندر کوئی اختیار نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی تفہیم سے ان کو سمجھایا، اچھا ایک کام کرو، ایک پیر کھڑا کر دو، کھڑے ہو جاؤ اور ایک پیر کھڑا کر دو۔ ٹھیک ہے، ایک پیر کھڑا کر سکتا ہے آدمی، اتنا اختیار۔ اسے کہا کہ دوسرا پیر بھی کھڑا کر دو۔ فرمایا کہ دوسرا پیر نہیں کھڑا ہو سکتا، نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اٹھے گا تو آدمی گرے گا۔ بس اتنا ہی مسئلہ ہے، اختیار کل عالم پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اختیار عارضی اور امانتی تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ بھی قدرت کے اعتبار سے تم کامل نہیں ہو، ناقص ہو، ایک اٹھا سکتے ہو، دوسرا نہیں اٹھا سکتے۔ جبر کے مسئلے کو بھی سمجھا دیا اور قدر کے مسئلے کو بھی سمجھا دیا اور بتلا دیا کہ دونوں پیر اٹھانا مشکل ہے، اور فرمایا بالکل یہ انکار کرنا بھی مشکل ہے کہ ایک تو اٹھا سکتے، پہلے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کچھ تو ہے اور کیسا ہے، بطور امانت ہے، بصورت امانت ہے، اور عارضی ہے، وقتی ہے، جزی ہے، زندگی کی حد تک ہے، اور وہ بھی زندگی امانت ہے پروردگار عالم کی۔ اور جب جبر و قدر کا مسئلہ سمجھا دیا تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ارادے اور قدرت تو انسان کو دیے گئے ہیں، لیکن اس میں نقائص ہیں، کامل نہیں ہے اس میں انسان، اور کامل ذات پروردگار عالم کی ہے۔ پھر سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے، یہ اللہ پاک سے محبوب کی صفات خاصہ ہیں، کیونکہ انہوں نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ هو السمیع والبصیر، سننے والے تو حقیقی سننے والے وہ ہیں، دیکھنے والے تو حقیقی دیکھنے والے وہ ہیں۔ اور پھر خود ہم قرآن مجید کو دوسرے الفاظ میں کلام اللہ کہتے ہیں، تو اصل کلیم کون ہوئے؟ حقیقی کلیم تو اللہ پاک سے محبوب کی ذات بابرکت ہے، اور بندے کے پاس یہ کلام بصورت امانت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جن لوگوں کو اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو امانتیں انسان کے اندر ہیں، ان امانتوں میں دو کیفیات ہر حالت میں انسان سے لگی ہوئی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کو اپنے حقیقی اصلی ذاتی سمجھتا ہے یا امانت، دوسری کیفیت یہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اگر اس کو امانت سمجھتا ہے تو دائرہ امانت میں رہ کر استعمال کرا تو امین اللہ، اور اگر دائرہ امانت سے نکل کر سب کچھ اپنا ذاتی سمجھ کر کرنے لگ گیا تو مخالف اللہ، اللہ کی عداوت سے، اللہ کی دشمنی سے معمور ہو جائے گا، اور ایسا شخص نہ زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیابی مقدر ہو سکتی ہے، سراپا بربادی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں رکھنے والا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سبع صفات کاملہ کے اندر آج کی جستجو اور کوشش کریں تو بہت سارے پہلو نکل آئیں گے۔ مثلا اللہ نے حیات دی، اس حیات کا استعمال کیسے ہو؟ کیونکہ دین بھی ان کی ہے، دیا ہوا ان کا ہے، جو کچھ ہے تو ان کا ہے، جب ان کا ہے ہمارا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کے پاس 1000 روپیے رکھا ہے بطور امانت کے، کسی کے پاس گھڑی رکھا ہے بطور امانت کے، کسی کے پاس عینک رکھا ہے بطور امانت کے، کسی کے پاس ٹیلی فون رکھا ہے بطور امانت کے، اور کہا کہ جناب میں فلاں وقت میں آپ سے حاضر کر لوں گا، اور اس کے بعد وہ وقت پر صحیح اور سلامتی کے ساتھ اور جیسی دی ہوئی تھی ویسی واپس نہ کرے، تو بتلائیے کہ آپ کیا کریں؟ سوال ہوگا، حجت قائم ہوگی، پوچھا جائے گا آپ نے ہماری امانت کا کیسے غلط استعمال کر لیا۔ جب پروردگار عالم نے حیات کی امانت دی تو کیسے استعمال کے بارے میں پوچھ نہیں جائیں گی؟ ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس کے تین پہلو وجود میں آتے ہیں، ایک پہلو اپنی زندگی کے ساتھ متعلق ہے، ایک پہلو اپنے والدین کے ساتھ متعلق ہے، ایک پہلو اپنی اولاد کے ساتھ متعلق۔ اب سوچیے کہ ہمارے ماں باپ نے خودکشی کی ہے یا نہیں کی؟ خودکشی تو نہیں کی۔ کسی کا قتل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو الحمدللہ۔ اور پھر قتل کے اندر ایک پہلو یہ نکلتا ہے، کیا انہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا؟ اولاد کا قتل کیسے ہوتا ہے؟ میرے دوست، ایک زمانہ تھا، کبھی ہم نے سنا اور تاریخ کے اوراق میں پڑھا تھا، تاجدار مدینہ مکینہ گنبد قدرہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ ابھی مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے، کہ عرب کے صحراؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور انہیں زمین زور کر دیا جاتا تھا، اوپر سے مٹی ہانک دی جاتی ہے، اتار دی جاتی ہے۔ تاریخ تو ہم نے پڑھی ہے اور آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی، بے شمار مواقع پر آپ نے سنا ہوگا اور مختلف پیغام میں سنا ہوگا اور مجھ سے زیادہ اچھا جانتے اور بول سکتے ہوں گے، لیکن یہ اندازہ کریے کہ اس زمانے میں وہ کیفیات لوٹ کے آئی ہیں یا نہیں آئی۔ اس زمانے میں وہ کیفیات لوٹ کے آئی، جب پیدا ہوتی تھی تو مار دیا جاتا تھا، اب تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا۔ ماں کی گود کو، ماں کے پیٹ کو، شک میں مادر کو اور بچی کا قبرستان بنا دیا جاتا ہے۔ اس حیات کے بارے میں کیا پروردگار عالم بندوں سے نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں ایک نعمت دی تھی، ہم نے تمہیں ایک انعام دیا تھا، ہم نے تمہیں ایک امانت دی تھی، ہماری امانت کو جیسی تھی ویسی لوٹا دیجیے، کیا اب تمہارے اختیار میں ہوگا کہ اس بچے اور بچی کو زندہ کر کے پروردگار عالم کے روبرو پیش کر؟ کوئی قدرت نہیں ہمارے اندر، کوئی صلاحیت نہیں، ہم بدیع ہونے کی حیثیت کسی امانتی درجے میں رکھتے ہوئے بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی بچے کو وجود عطا فرمائیں۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں کا استعمال رکھیے اور یہ سوچیے کہ اس پہلو میں ہمارے ماں باپ نے کیا ہمارا گلا گھونپ دیا تھا، ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمیں اس تنابوز کر دیا تھا، اور اگر نہیں کیا تھا تو اس کائنات کے اندر اس زمانے میں یہ نظام کیوں چل پڑا تھا؟ کہ ہم اچھے ہیں، کیا وہ اچھے تھے کہ وہ تو بچی کو دیکھ کر اس کے بعد ہلاکت میں مبتلا کر دیتے تھے، اور پھر وہ ایمان والے نہیں تھے اور میرے آقا کے ماننے والے بھی نہیں تھے، اور ہم اس آقا کے ماننے والے جس آقا کے نام کو ہم اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوں اور جن کے نقش قدم مبارک پر چلنے کو سعادت سمجھتے ہوں، اس آقا نے بتلایا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا ہلاکت ہے، بربادی ہے، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے حیات کا غلط استعمال ہے، افراد سے پروردگار عالم کے یہاں مضموم ہے، اور اگر طریقہ محمود کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو، میرے گھر میں 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور الحمدللہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لڑکیوں کی تربیت فرمائی، انہیں جب تک زندگی اللہ نے دی اس وقت تک ان کی نگہبانی فرمائی اور انہیں ان کی تعلیم و تربیت کا سامان کیا اور ان کی شادیوں کا سامان کیا، اور یہ طریقہ دیا عمر کو کہ اولاد کی تربیت اس نہج پر اور اس اصول پر ہوگی تو پھر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ دو اور آخرت میں کامیابی کا سوال کوئی نہیں باقی رہے. اور یہاں پر اب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو میں نے کہا تھا کہ دوسری چیز اپنی ذات سے متعلق ہوگی. اپنی ذات سے متعلق یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی اولاد سے کیا چاہ رہے ہیں. یہ دو پہلو پھر اس میں سے شک ہوتے اور نکلتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی اولاد سے کیا چاہ رہے ہیں, بڑا عجیب مسئلہ ہے اور ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا اگر دادا جان رحمت اللہ علیہ نے نہ سمجھایا ہوتا. بڑی عجیب کیفیت کے ساتھ ایک شخص نے آ کر حضرت کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا بڑی عاجزی سے کہ حضرت میرے بچوں کے حق میں دعا کر دیجئے کہ وہ فرما بردار ہو. بہت ہی نافرمان اور انتہائی ایسی حالت میں ہے کہ میں اس کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں اور وہ میری صورت دیکھنے کو تیار نہیں. ماں باپ سے وہ پھیرے ہوئے اور اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے, یہ کیفیت ہمارے اندر آئی ہوئی. آپ کی دعا کی برکت اگر ہو جائے اور اللہ اپنا فضل شامل حال کر دے تو ممکن ہے کہ ہمارے اختلافات رفع ہو جائیں اور ہم آپس میں مل جائیں اور اولاد کے ساتھ ہمارے دل میں جو محبت ہے وہ دوبارہ جاگ اٹھے. تو حضرت نے بڑے تعجب کے ساتھ اسے دیکھ کر پوچھا تھا کہ تو بتا کہ تیرے ماں باپ نے کتنے مولویوں سے دعا کروائی تھی, کتنے شیوخ کے طریقے سے دعا کروائی تھی تیری اصلاح کے لیے. اس نے کہا تھا کہ بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی, جب سے پیدا ہوا تھا پتا نہیں دودھ پیتے کی حالت میں میں نے کیا شرارتیں کی, جب سے شعور سنبھالا کبھی ماں باپ کو تکلیف نہیں دی. تو حضرت نے فرمایا قسم پروردگار عالم کی تو جھوٹا ہے, اور کہا اگر تیرا باپ زندہ ہے تو لے کے آ میں اس سے پوچھوں گا. اس لیے کہ اگر تو نے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دی تو تیری اولاد ایسی ہو ہی نہیں سکتی. اگر تیری اولاد ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ گستاخی کی ہے, وہ بے ادبی کی ہے, وہ بے احترامی کی ہے, وہ بدسلوکی کی ہے. جس کی عبادت کا وجود تو نے دیا ہے اس کو تکمیل تک تیری اولاد پہنچا کے رہے گی. نتیجے کے اعتبار سے سزا بھگتائی جا رہی ہے دنیا کے اندر اور سزا بھگتائی جائے گی آخرت میں. میں نے گزشتہ ایک مضمون میں بہت ہی مختصر الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پیسے کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہ غلط استعمال ہم سے پوچھا جائے گا اس درد کے ساتھ. تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس موقع پر سوائے دعاؤں کے کرنے کے کچھ نہیں ہوتا, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, کچھ مٹھائی کھلائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے حق میں دعا کر دیجئے, اس کی عمر میں برکت کی دعا کر دیجئے, اور دعائیں بزرگ حضرات دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں نے کہا اگر اتنا ہوتا تو بہت کچھ ہوتا اور ایسا ہوتا کہ آپ کی اولاد کبھی نافرمان نہیں. اس سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا لیکن پھر بھی اشکالات کا جواب دیتے تو سب کو تسلی ہو جاتی ہے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیات اللہ کی امانت ہے. اس حیات کے تین پہلو نکلتے ہیں, ایک کا تعلق والدین کے ساتھ, ایک کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ اور ایک کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ. تو والدین کے ساتھ ہے تو انہوں نے اپنی امانت کا استعمال کیسے کیا, جب اپنی ذات پر یہ بات آئی تو ہم نے اس امانت کا استعمال کیسے کیا, جب یہ ہماری اولاد میں منتقل ہوئی تو اس امانت کا استعمال کیسے ہو رہا ہے, کیسے ہوگا. میرے دوستو ہماری ہر نہج, ہمارا ہر طریقہ, ہمارا ہر اسلوب, ہمارا ہر اصول ہماری اولاد اختیار کر کے رہے. اور عجیب واقعہ میں نے عربی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بر الوالدین کی کتاب ہے, والدین کے حق میں دعا کرتے رہے. وہ کیسے اور اس کے اندر کچھ واقعات بھی عربی میں ہی ہیں لیکن اس کا خلاصہ اردو میں اور اس کا ترجمہ ہے, خلاصہ سمجھ لیجیے یوں ہے کہ وہ مصنف کتاب نے لکھا ہے کہ میں خود اس شخص سے نجد کے علاقے میں ملاقات کر کے آیا ہوں جس سب کے گھرانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور وہ نجد کا علاقہ ریاض سے متصل ہے سعودی عرب میں, اور اس جگہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد میں اس گھرانے کا, اس قبیلے کا, اس کا, اس کی جس کنیت سے پکارے جانے والی اتنی ذاتی ہے اس کنیت کا نام بھی اس نے حوالے کے طور پر کتاب میں لکھا. اور بتلایا کہ اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں اس شخص سے جب ملا اور اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ حضرت سے لے نماز کے لیے چلتے ہیں, اس نے کہا کہ کیوں نہیں, میرے دل میں تو بہت دیر سے نماز کی چاہت ہے, چلیے نماز کے لیے چلتے ہیں, وقت بھی ہو چلا ہے. جب نماز کے لیے مسجد جانے لگے تو وہ رونے لگا, और इंतहाई आजिजी के साथ अपने बच्चे को गोद में उठाया, उसे प्यार किया और कहा कि बच्चे चलिए हम नमाज के लिए चलते हैं। और बच्चा भी खुशी खुशी उसके साथ चलने लगा और मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे तो अब्बा बाहर खड़े रहकर बच्चे को दुआ पढ़ा रहा है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अल्लाहु अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। उसके बाद मस्जिद में दाखिल हुए और सुन्नतें अदा की और फिर अल्लाह पाक शानहू की बारगाह में जबीन नियाज को खम किया। नमाज खत्म हुई तो बाहर निकलते हुए बच्चे को बाप ने अपने गोद में उठाया और उसे कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। जब ये दुआ पढ़ाई और मस्जिद से निकले तो मैंने बच्चे के साथ उस लगाऊ को और उसके प्यार को देखा और बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने उस बाप से पूछ लिया, मुझसे रहा न गया। मैंने पूछा कि आप अपने बच्चे की इस तरह क्यों तरबियत करते हैं, किसी मुअज्जिन को लगा दीजिए, किसी मुदर्रिस को बिठा दीजिए और उसकी सारी तरबियत का सामान वो कर लेगा, वो दुआएं भी याद दिला देगा, आप किसी मदरसे में इसको दाखिल करा दीजिए। तो उसने इंतहाई बेगती की, बेबसी की और मजबूरी की हालत में अपने बाप का वाकया सुनाया और उस वाकये के अंदर ये इशारात दिए और बतलाया कि एक ऐसा मौका आया था कि मैं अपने बाप को इसी मैदान में जंगल में ले जाकर छोड़ने वाला था। इस हालत में कि वो बुढ़ापे को पहुंच चुका था और कमजोरी और बेबसी से सिर्फ चीखता और चिल्लाता था और हर बात में डांटता और झपटता था और सिवाय तकलीफ की और कोई चीज राहत की हमें उससे नहीं पहुँचती थी। इस बात से मैंने चाहा कि इसे निकाल दूं और इसे जंगल में ले जाके फेंक दूं। और जब जंगल में ले जाने लगा तो मेरे बाप ने मुझसे कहा कि यहाँ तक मत छोड़ देना, कुछ और आगे लेके चल, कुछ और आगे लेके चल। जब मैं उसे और आगे लेके चला तो उसने कहा और थोड़ा आगे लेके चल। उसके बाद में उसने कहा कि जब मैं पलट के जाने लगा तो मेरे बाप ने मुझे पलट के पुकारा और कहा कि बेटा, तो मैं नहीं देखना चाहता था अपने बाप की तरफ, नफरत की वजह से, अदावत की वजह से। मैंने ऐसे ही कहा, कहो क्या कहना है। तो उस बाप ने कहा, मैंने तुझे तूने ये नहीं पूछा कि मैंने तुझसे ये बात कही कि और आगे लेके चल और आगे लेके चल। तो फरमाया कि नहीं पूछी, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। फिर बाप ने बतलाया, इसलिए कि मेरी ये जो हालत तू देख रहा है, मेरे बाप के साथ इसी गुस्ताखी के नतीजे में मेरे अल्लाह ने आज मुझे यहाँ पहुँचा दिया है। और मैंने तुझे ये इसलिए बता दिया कि कल तेरी औलाद तेरी नाफरमान ना, और मैंने तुझे ये इसलिए समझा दिया कि कल इसी जंगल में तू होगा और बेकसी बेबसी के आलम में होगा और कोई तेरी आवाज का सुनने वाला ना होगा और तू निदा लगाएगा, निदा का सुनने वाला कोई ना होगा, तेरी बात को सुनकर जवाब देने वाला कोई ना होगा। मेरे बेटे कबल इसके कि वो वक्त आए अपनी औलाद की सही तरबियत को कर लेना। फिर मैं वापस आया, बाद में आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आका ने इरशाद फरमाया, तूने दुनिया को अपने लिए जहन्नम बना लिया, आखिरत तो तुझे क्या मिलेगी, अब तो दुनिया ही में बर्बाद होगा, सिवाय इसके कि तेरे सामने एक ही रास्ता है, अपने बाप से जाके माफी मांग ले और उसे अपने घर ले आ और उनसे जितना इकराम हो सकता है इकराम कर ले, इसलिए कि यही तेरे लिए जन्नत का दरवाजा है और तेरी माँ तेरे लिए जन्नत है। अगर तूने नाफरमानी की और इनकी मुखालफत और अदावत के साथ जिंदगी को गुजारा तो याद रख, अपनी हयात से तू अमानत का गलत इस्तेमाल करने वाला। मेरे दोस्तों, हम अपनी गिरेबानों में नजर डालें, हम कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी औलाद के हमारे फरमाबरदार होने की तमन्ना रखते हैं, हाजतें रखते हैं, दिल में तड़प रखते हैं, उलमा से दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, मशायखीन के यहाँ दानाए अदब तय करते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि हमने अपने माँ बाप की कितनी खिदमत की है, कभी ये भी सोचा है कि हमसे हमारे माँ बाप कितने राजी थे, कभी ये भी सोचा है कि हमसे हमारे माँ बाप कितने खुश थे। और फिर तुम्हारे दिल में ये तमन्ना कैसे जाएगी कि हमारी औलाद भी हमें खुश रखे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हें खुश रखे, तुम पर वाजिब है कि तुम अपने माँ बाप को खुश रखो। और अगर ये नहीं हो सकता तो याद रख लो कि न दुनिया की खुशियाँ मुयसर आएंगी और न आखिरत की खुशियाँ मुयसर। मैंने सिर्फ एक पहलू बताया, हयात के तीन अज़ा, एक का ताल्लुक माँ बाप के साथ, एक का ताल्लुक अपनी जात के साथ, एक का ताल्लुक अपनी औलाद के साथ, और इसके अंदर हमारा इस्तेमाल का तरीका क्या है। अगर माँ बाप ने गलत इस्तेमाल नहीं किया तो हम उसको क्यों गलत इस्तेमाल कर रहे, और अगर हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी औलाद क्यों गलत इस्तेमाल कर रही है। इस दिन में मैंने वाकया सुनाया था दादा जान रहमतुल्लाह अलैह का, वो ये कि हजरत ने कसम खा के फरमाया था कि मैं कसम खाता हूँ परवरदिगार आलम की कि तू झूठा है। पूछा गया, जब तहकीक की गई तो वाकई ये बात निकली कि 30 साल तक इसका बाप इससे नाराज था। 31वें साल से इसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, यानी इसका निकाह हुआ। फिर जब इसके घर में लड़का हुआ तो ये अपने बाप की फरमाबरदारी शुरू की। तो फिर हजरत ने फरमाया कि 31 साल अब इंतजार कर ले, क्योंकि 30 साल तूने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है, इतनी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। ये इम्तिहान है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये आजमाइश गाह है मेरे दोस्त। ये इम्तिहान जो होता है और इसमें नतायज के एतबार से जो हालात इंसान पर, मैंने कहा था कि दो तरह के हालात हर हाल में आदमी के साथ मुतसिर और जुड़े हुए और लगे हुए होते हैं। कभी खुशी की कैफियात होती हैं, कभी गमी और अलम और दर्द की कैफियात होती हैं, और कभी सेहत और तंदुरुस्ती के हालात होते हैं। और इन दो हालतों में अल्लाह जल्ला शानहू ने हर इंसान को मुबतला रखा है। औलाद की तरफ से इंसान को खुशी का पहुंचना और उसका इस्तेमाल का सही करना। और अपनी औलाद के बारे में मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के तीन उसूल, जिसको उज़वा मज़नूना में हदीस के तौर पर मैंने सुनाया था और अर्ज किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान पर औलाद के तीन हक वाजिब होते हैं। क्या है वो तीन हक? जब निकाह कर ले, अस्बाब में परवरदिगार आलम ने दोनों की मुदाहियत के सबब से अगर लड़का या लड़की वजूद अता फरमा दे, तो तुम्हारे लिए सबसे पहला अम्र ये है कि उसके हक में अच्छे नाम को तजवीज करो, इसलिए कि उसका अच्छा नाम उसके अखलाक पर असरअंदाज होता है और परवरदिगार आलम की तरफ से उस पर रहमतों का नुज़ूल होता है। और जो नामों में गलतियाँ होती हैं और शिर्क से मबनी पर होते हैं, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नामों को बदल कर तालीम दे दी और बदला दिया कि ऐसे नाम परवरदिगार आलम को पसंद नहीं है। लिहाजा अच्छे नाम को तजवीज करना और बच्चे का अच्छा नाम मुंतखब करना जिसमें मानवीयत हो, इसलिए कि वो मानवीयत उस पर असरअंदाज होती है। तो फिर उसके बाद उस पर इस बच्चे के असरात तरबियत के एतबार से खैर शर को कबूल करने के हामिल होते। ये है तीसरा मरहला जो औलाद से मुताल्लिक होता है किसी एक हयात के सबब में। उसके बाद में दूसरा हक बतलाया मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन मुहद्दिसीन किराम ने अपना यानी बयान जाहिर फरमाया और इरशाद फरमाया कि यहाँ मुराद तालीम कुरान से तरबियत कुरान है। तरबियत अला नहजिल कुरान, यानी अपने बच्चे की तरबियत ऐसी करो जैसे कुरान के मंशे हैं, कुरान की इबारात से मालूम है, कुरान की तराजिम से हमें मालूम हो जाए। अपने बच्चे की तरबियत ऐसी करना जैसे कुरान में बच्चे की तरबियत का हुक्म है। आप कैसे समझेंगे कि बच्चे की तरबियत कैसे करें? एक दो मिसालें दे देता हूँ, बात समझ में आएगी। उस्मान हकीम से पूछा गया, उन्होंने अपने बेटे से इरशाद फरमाया कि बेटा या बुनैया اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور। تربیت کر رہے اپنے بچے کی, اسے بتا رہے کہ میرے بچے نماز کو قائم کرنا, اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم। بچے کی تربیت قرآن کی روشنی میں یوں ہو رہی ہے کہ بچے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا, اس لیے کہ شرک تو شرک ایسا گناہ ہے جس پر معافی کا کوئی استعمال امکان نہیں ہے, بلکہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمازوں کا حکم قرآن کے امر کے مطابق, امر بالمعروف کا حکم قرآن کے امر کے مطابق, نہی عن المنکر کا حکم قرآن کے امر کے مطابق مطابق, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن کے امر کے مطابق, جیسا قرآن میں ہے بچے کی تربیت ایسی ہو۔ محدثین نے ویعلمہ الکتاب کی توجہ یوں فرمائی, فرمائے ایک ہے لفظاً سمجھا دینا, یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے, اس لیے کہ جب بچہ قرآن مجید کو پڑھنے لگتا ہے ایک حد پر تصدیقیاں ملتی ہیں, جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ وہ الف حرف و لام حرف و میم حرف, الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے, اور یہ تین لفظ تین حرف ہیں, اور تین حرف کے پڑھنے پر تصدیقیاں ملتی ہیں۔ اگر باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا تو اس باپ کو بھی اس وہ تصدیقیاں ملیں گی, دو طرح سے ملیں گی, ایک پڑھانے کے لیے اور ایک سننے کے لیے, 20 کے بجائے دگنی ہو کر 60 ملیں گی۔ سننے सुनने के अलग मिलेंगे, कहने और कहलवाने के अलग मिलेंगे। और अगर कुरान में देख रहा हो तो देखने का सवाब अलग होगा। मैंने कहा था कि अल्लाह के सिफात मुबारक हयात इल्म इरादा कुदरत समाअत बसारत कलाम समाअत बसारत कलाम, इन तीन अल्फाज को याद रखिए। इन तीन अल्फाज में कुरान मजीद के साथ अपनी जात जोड़ती है। आप देख रहे हो तो समाअत जुड़ती है, आप सुन रहे आप देख रहे हो बसीरत बसारत जुड़ती है, आप सुन रहे हो समाअत जुड़ती है, आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो कलाम जुड़ता है। तो मेरे दोस्तों की एतबार से नेकियां उससे मुतसिल होती हैं, उसके नाम अमाल में लिखी जाती है। तो अल्लाह पाक जानों ने हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें बतला दिया कि हमें तीन हक हैं अदा करने के। एक ये कि जब बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखना, दूसरे ये कि उस बच्चे की तरबियत नहज कुरान पर हो, नहज नबी पर हो, नहज अला सिरातुल मुस्तकीम पर हो, और तरीक़े नबवी को इख्तियार करते हुए खुद। इसलिए कि जब आदमी खुद अपनी जिंदगी में उमूर को इख्तियार नहीं करता तो अपनी औलाद से इसकी उम्मीद न करता। इसलिए कि अगर हमने अपने बाप को झिड़की देना गवारा समझा, हमारी औलाद हमें गाली देना मुबाह समझेगी। और अगर हमने अपने बाप को गाली देना मुबाह समझा, हमारी औलाद हमें मारना मुबाह समझेगी। अगर हमने अपने बाप को मारना मुबाह समझा, हमारी औलाद हमें घर से धक्के देकर निकालना मुबाह समझेगी। तुम एक करते हो, औलाद आगे बढ़कर 10 कदम निकल जाती है और गुमराही के रास्तों में भटक जाती है। और तरबियत के एतबार से और नहज नबवी को छोड़कर अगर हम जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हमें उम्मीद रखने का हक नहीं है कि हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार हो और दीन पर आए, इस्लाम पर आए, नमाजों पर आए, कुरान की तिलावत पर आए, जिक्र और अज़कार पर आए, अमर बिल मारूफ पर आए, नहीं अनिल मुनकर पर आए। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद आए तो आप पर वाजिब है कि आप उस पर अमल करें। इसलिए कि आपका अमल करना असरअंदाज होगा आपकी औलाद पर और आपकी औलाद फिर उस पर आमिल होगी, अमल करने वाली होगी। और अगर ऐसा न हुआ तो फिर यूँ समझिए कि इसके अगेंस्ट में अपनी जिंदगी गुजर रही है, जिसमें हयात का गलत इस्तेमाल, इल्म का गलत इस्तेमाल, इरादे का गलत इस्तेमाल और कुदरत का गलत इस्तेमाल, समाअत का गलत इस्तेमाल, बसारत का गलत इस्तेमाल, कलाम का गलत इस्तेमाल वाजिब आता है बंदे के ऊपर। और इसके बारे में परवरदिगार आलम के महफूज हो। बहरहाल हमारी तरबियत हमारे बच्चों के बारे में कैसी होनी चाहिए, जैसे कुरान हमें हुक्म देता है नहज कुरान पर तरबियत हो। तीसरा अमर क्या है, وَإِذَا وَجَدَتْ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةَ, जब तुम उनके लिए कोई अच्छी लड़की तलाश कर लो तो पहला काम कर लो उसका निकाह। इसलिए बहुत सारी बुराइयों से बचने का सबब जरिया है, बदनिगाही से बचने का सबब जरिया है, बदकलामी से बचने का सबब जरिया है, बदतमाशी से बचने का सबब जरिया है, शहवाद के गलत इस्तेमाल से बचने का सबब जरिया है और नबवी तरीके पर जिंदगी को गुजारने का सबब जरिया है। अगर ये इंसान समझने लग जाए तो मेरे दोस्त इसकी इबादियत हमारी समझ में आएगी। और हमारे मकबूल अदा फरमाए, हमारी औलाद को हमारा फरमाबरदार और हमें अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। बची खुशी जिंदगी माँ बाप की फरमाबरदारी, औलाद की सही तरबियत, आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान के मुशेर के मुताबिक गुजारने की अल्लाह तआला तौफीक मुहम्मद फरमाए।